شیخ نعیم قاسم، سیکرٹری جنرل حزب اللہ لبنان۔ شیخ نعیم قاسم کا حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد عوام سے پہلا خطاب، 30 اکتوبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق مولانا وحبیبنا وقائدنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه الأبرار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
ہم قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتے ہوئے قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں اور تمہیں نقصان و تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ بڑی قربانیاں اور جانثاریاں بہت ہیں، لیکن آخرکار وہ فرار کر جاتے ہیں اور فتح اہل ایمان کی ہے۔ اور ارشاد ہے کہ خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، فتح دیتا ہے، اور وہ محبوب و غالب ہے، اور پروردگار وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اس گفتگو کا آغاز وفاداری کے عنوان سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے عظیم شہید، قائد اور حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ جناب سید صفی الدین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی شہادت کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ یہ شہید سپہ سالار اور قائد نہایت با اخلاق تھے، منکسر المزاج تھے، اور اسلام و ولایت سے محبت کرتے تھے۔ وہ قم المقدس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد لبنان آئے اور حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی، اور جنوب کی عوام کے ساتھ مل کر جنوب بیروت میں مزاحمت کا آغاز کیا۔ وہ بہت منظم انسان تھے، ہر بات کا خیال رکھتے تھے، گہری نظر رکھنے والے اور باریک بین تھے، مقاومت پر توجہ دیتے تھے، محاذ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ان اہم شخصیات میں سے تھے جن پر ہمارے سردار شہید سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک، بہت نزدیک تھے، ان کے لیے بھائی اور ساتھی تھے، اور ہمیشہ ذمہ داریوں کی تقسیم کے وقت ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھی اور دوست تھے۔ ہم نے انہیں کھو دیا ہے، لیکن ان کے نیک اثرات، ان کی برکات و فیوز خدا کی مدد سے باقی رہیں گے۔ ایک اور اہم موضوع، عظیم شہید یحییٰ سنوار حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے متعلق ہے۔ وہ فلسطین اور دنیا کے آزاد لوگوں کے لیے جہاد اور دفاع کی علامت تھے۔ وہ آخری سانس تک لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ مضبوط، بہادر، مومن، وفادار، آزاد منش اور مظلوم تھے۔ جب وہ جیل میں تھے، اس وقت بھی دشمن ان سے سہمے رہتے تھے۔ رہائی کے وقت بھی یہی ان کا جرم تھا، اور شہادت کے بعد بھی وہ دشمن کے لیے خوف کا سبب بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ قوم انشاءاللہ بہت سے یحییٰ سنوار پیدا کرے گی۔ وہ استقامت و پائیداری کا افسانہ تھے۔ وہ اپنے ہی شہید بھائی حماس کے سیاسی بیرو کے سربراہ، سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے ساتھ جا ملے، جو آزاد لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل تھے۔ ہمارے سید و سردار ابا ہادی جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 32 سال تک اپنے ایمان، عشق ولایت اور جذبہ جہاد کی بنیاد پر جوانوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہے۔ ہم ہمیشہ آپ کی تقریر کے منتظر رہتے تھے۔ آپ صبر، امید اور فتح کی نوید دیا کرتے تھے، اور آپ جو باتیں کہتے تھے، ہم انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے ان دجالوں اور جھوٹوں کی باتوں کو رد کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جب دشمن شکست کھا کر آپ کی مخالفت کرتے، آپ مقاومت کا پرچم لہراتے، آپ مجاہدین کے اسوہ، لوگوں کی امید کا مرکز، فتح کے علم بردار اور ہر کسی کے محبوب رہیں گے۔ میں یہاں شروع کروں گا کہ میں حزب اللہ کے قائدین، شورا کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں مجاہدین اور عوام شامل ہیں۔ انہوں نے اس ذمہ داری کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے میرا انتخاب کیا، اور یہ ان کے اعتماد کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اس کی توجہ کا طالب ہوں، تاکہ میں مجاہدین و شہداء کی راہ میں خادم بن کر رہتے ہوئے ان بھاری ذمہ داریوں کو اٹھا سکوں انشاءاللہ۔ یہ امانت شہید سید عباس موسوی کی امانت ہے، جنہوں نے کہا کہ میری بنیادی وصیت مقاومت کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ امانت عظیم شہید قائد جناب سید حسن نصراللہ کی امانت ہے۔ اور یہاں مجھے ان کے الفاظ یاد آ رہے ہیں جب سابق سیکرٹری جنرل جناب شہید عباس موسوی شہید ہوئے، تو خطاب کرتے ہوئے سید حسن نے کہا، دشمن ہمارے سیکرٹری جنرل کے قتل سے مقاومت کے جذبے کو توڑنا چاہتا تھا اور جہاد کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ان کا خون ہماری رگوں میں جوش مارتا رہے گا اور آگے بڑھنے کے عزم کو زیادہ کرتا رہے گا۔ یہ امانت شہید سید ہاشم صفی الدین، شہید راغب حرب اور شہید نبیل فاروق کی امانت ہے۔ یہ امانت شہداء کے قائدین عماد مقنیہ، مصطفیٰ بدر الدین، فواد شوق، ابراہیم عقیل، علی کرکی، حسین لقلیت اور شہید قائدین اور کمانڈروں کی، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان سب کی امانت ہے۔ یہ وہی امانت ہے جو میرے کندھوں پر رکھی گئی ہے۔ میں خدائے متعال سے دعا مانگتا ہوں کہ جہاد اور مقاومت کے راستے میں خلوص کے ساتھ اسے اٹھائے رکھوں۔ آپ سے پہلی ملاقات اور میری پہلی تقریر میں سوال یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کے پاس پروگرام کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام شعبوں میں ہمارے محبوب قائد شہید سید حسن نصراللہ کے کاموں کو آگے بڑھانا ہی ہمارا کام ہوگا۔ ہم سیاسی، جہادی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں کام جاری رکھیں گے۔ جنگی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کر جو قائدین نے تیار کیے ہیں، اور ہم جنگ کے راستے پر گامزن رہیں گے، سیاسی میدان میں موجودہ حالات کے تناظر میں آگے بڑھیں گے۔ یہاں میں کچھ مسائل کی وضاحت کرتا ہوں۔ من جملہ، سب سے پہلے غزہ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم پورے خطے کے لیے اسرائیل کے خطرے کا مقابلہ کریں۔ غزہ کے داخلی راستوں کا دفاع ہماری ذمہ داری تھی، اور غزہ کے لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کی حمایت کریں۔ یہ ہمارا انسانی، عربی، اسلامی، مذہبی اور قومی حق ہے۔ ہم سے مت پوچھیں کہ آپ نے غزہ والوں کی مدد کیوں کی، بلکہ دوسروں سے سوال کریں کہ آپ نے غزہ والوں کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہماری مقاومت قبضے سے لڑنے، توسعہ پسندانہ ارادوں اور اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے وجود میں آئی۔ بعض کا خیال ہے کہ اسرائیل کو اشتعال دلایا گیا ہے۔ کیا اسرائیل کو کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ بھول گئے پچھلے 75 سالوں کو، فلسطینیوں کے قتل عام کو اور ان کے بے گھر ہونے کو؟ اسرائیل سن 2000 تک یہاں قابض رہا، لبنان میں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ سرحدی علاقوں کو اپنی کالونی بنانے کے لیے زمین ہموار کرنا چاہتا تھا، اور لبنان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا تھا۔ لیکن حزب اللہ کی مزاحمت، عمل ملیشیا اور دوسری تمام جماعتوں کی مزاحمت، جو لبنان کی سطح پر سب اسرائیلی دشمن کے خلاف جنگ کے لیے متحد ہو گئیں، یہ مزاحمت اور اتحاد تھا جس نے اسرائیل کو باہر نکال دیا۔ لہذا بین الاقوامی قراردادوں نے اسرائیل کو نہیں نکالا، یہ مقاومت تھی جس نے اسرائیل کو باہر نکال کر دیا۔ مقاومت، فوج اور قوم کا اتحاد اس چیز کا باعث بنا ہے۔ جولائی سن 2006 میں حملے اور جارحیت کے بعد، اور پھر اسرائیل کی درخواست اور ہماری رضامندی پر جنگ ختم کرنے کے بعد، نتیجہ کیا نکلا؟ جولائی 2006 سے اکتوبر 2023 تک، یعنی 17 سال، اسرائیلی دشمن ہر روز لبنانی حدود کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ لبنانی فوج سے پوچھیے، اقوام متحدہ سے پوچھیے، بین الاقوامی افواج سے پوچھیے، 39,000 سمندری اور فضائی حملے ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کہیں ذکر کیا؟ بلکہ انہوں نے ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کی، معلومات اکٹھی کی، یہاں تک کہ یہ واقعات رونما ہوئے۔ اس لیے نہ کہیں کہ اسرائیل معاہدوں کا پابند ہے اور ہم نے اسے مشتعل کیا ہے۔ 39,000 خلاف ورزیاں اور عہد شکنیاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جارے ہے، وہ حملہ آور ہے، اور انہوں نے جارحیت کی ہے۔ 7 اکتوبر کو یاد کریں جب طوفان الاقصیٰ شروع ہوا، 11 اکتوبر کو یعنی 4 دن بعد صہیونی حکومت کی امریکیوں کے ساتھ لبنان میں جنگ شروع کرنے کے لیے ایک سنجیدہ بحث شروع ہوئی۔ امریکہ نے اپنے گودام، ذخائر، ہتھیار ان کے اختیار میں دے دیے، پھر سیاسی اور عالمی حمایت کے لیے اپنے ذرائع ابلاغ ان کے کنٹرول میں رکھ دیے، اور وہ اسے بہترین موقع سمجھ رہے تھے۔ لیکن امریکہ اسے موقع غنیمت نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسرائیلی حکومت اور ان کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا، پھر بھی ان کا باہمی خیال تھا کہ وہ 11 اکتوبر کو لبنان پر حملہ کر دیں، یہ نیتیں تھیں ان کی۔ اس سے پہلے ان بحثوں اور تنازعات کی طرف واپس چلیں جو اس وقت موجود تھے، کچھ پرانی باتوں پر غور کریں۔ تمام اسرائیلی میڈیا نے اپنے تمام تبصروں میں کہا کہ ممکن ہے لبنان میں جنگ 2023 کے موسم گرما میں یا 2024 کے موسم گرما میں یا 2024 کے موسم بہار میں شروع ہو جائے، ممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے یا تیاری کر رہے تھے اور ایک خاص وقت پر ایسا کرنا چاہتے تھے۔ طوفان الاقصیٰ سے ہٹ کر، کیونکہ یہ باتیں طوفان الاقصیٰ سے پہلے کی ہیں، اور جب جنگ شروع ہوئی اور وہ لبنان پہنچ گئے، نتن یاہو نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ایک نیا مشرق وسطی بنانے کی جنگ ہے۔ اس کی کابینہ کے ارکان ان میں سے ایک نے کہا وہ لبنان کے اندر کالونیاں بنانا چاہتا ہے۔ گولن نے کہا کہ مشرق وسطی کا نقشہ لبنان سے شروع ہوتا ہے، نئے مشرق وسطی کا نقشہ یہیں سے بدلتا ہے۔ کیا یہ اسرائیل کے دشمنانہ عزائم کو ظاہر نہیں کرتا؟ اور کیا یہ اسرائیل کے دشمنانہ عزائم کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں اس کا منصوبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے غزہ کی حمایت کے لیے ہمیں خالص نیتوں کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا۔ لیکن ہمارے پاس مضبوط ارادے اور بہترین منصوبے تھے جن سے ہم نے دشمن کو شکست دی، اور ہم نے ان کے معین کردہ وقت میں ایسا نہیں ہونے دیا۔ مقاومت اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنا دے گی، اور ہم میں ایسا کرنے کی پوری صلاحیت اور اہلیت موجود ہے، لیکن ہم انہیں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ ہم پر کسی طرح سے حملہ کرتے۔ اسرائیل بہانے نہیں ڈھونڈتا، مقاومت کی نوعیت دفاعی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہوں کہ وہ ہم پر حملہ کرے، تاہم ہم اپنے آپ کو ہر وقت دفاعی حالت میں رکھتے ہیں، اور ہم ہمیں وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ مظلومین اور آزادی کی حمایت کے لیے ہے۔ آج ہمیں غزہ، لبنان اور خطے میں ایک بڑے سازشی منصوبے کا سامنا ہے۔ یہ لبنان اور غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل، امریکی، یورپی اور عالمی جنگ ہے۔ وہ اس میں تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خطے میں ہماری اقوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جسے کم از کم امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس منصوبے میں وہ تمام بربریت، اجتماعی قتل عام، نسل کشی اور جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کیا یہ معقول ہے کہ غزہ میں 43,000 لوگ مارے جائیں اور دنیا نہ ہلے، 1,00,000 سے زائد لوگ زخمی ہوں اور دنیا نہ ہلے؟ جبالیہ میں اجتماعی قتل کے جرم کا ارتکاب کیا گیا، جہاں ایک ہی وقت میں 100 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا۔ زمین پر کھیلنے والے بچوں کا قتل عام ہوا۔ پھر اس واقعے کی تصاویر ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر دکھائی گئیں۔ کیا یہ دنیا والوں کے اٹھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیمپوں پر بمباری جہاں لوگ سو رہے تھے، لیکن دنیا حرکت میں نہیں آتی۔ ہم بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں جرائم کا سامنا ہے، لہذا جائز نہیں ہے کہ آپ محض تماشائی بنے بیٹھے رہیں، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ یہ جنگ تکلیف دہ ہے، اس میں لازوال قربانیاں اور اظہار شامل ہے، لیکن سوچئے کہ اگر ہم جنگ نہ لڑتے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم سر تسلیم خم کریں، ذلیل و خوار ہو جائیں، اور وہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے مستقبل اور ہماری آنے والی نسلوں پر حکمرانی کریں۔ بہر صورت یہ جنگ ظاہر کرے گی کہ مغربی اقدار اور انسانی حقوق، بچوں اور خواتین کے حقوق وغیرہ کی باتیں سب جھوٹ کا پلندہ ہیں، یہ سر سے پاؤں تک جھوٹے ہیں۔ یہ سب قدریں جن کا وہ نعرہ لگاتے ہیں زوال پذیر اور ناپید ہو چکی ہیں۔ ان کی بربریت بے نقاب ہو چکی ہے اور یہ اقدار صرف اپنے مفادات کے لیے ہیں۔ یہ دنیا کو سادہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیم و تربیت نہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ وہ گروہ ہیں جو انسانیت کا کوڑا کرکٹ سمجھے جاتے ہیں اپنے شیطانی کاموں کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، مقاومت کی استقامت افسانوی استقامت ہے جو غزہ اور لبنان میں عزت کی علامت ہے، اور یہ ہماری نسلوں کے مستقبل کی تعمیر ہے۔ دوسرا، ہم اب لبنان کے خلاف جنگ کے مرحلے میں ہیں۔ یہ جنگ 17 ستمبر کو پیجر دھماکوں کے معاملے سے شروع ہوئی۔ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ 11 مہینوں کے دوران ہم نے ان مددگاروں اور حمایت کرنے والوں سے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہمارے سید و سردار نے بھی یہی کہا تھا، لیکن ہم تیار ہیں۔ اگر ہم پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، عزم و ہمت، استقامت اور وقار کے ساتھ لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس میں فتح حاصل کریں گے۔ حزب اللہ اور عمل ملیشیا اور دیگر گروہ جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے شانہ بشانہ لڑتے ہیں۔ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنے ذاتی فیصلے اور ارادے کے ساتھ اسرائیل دشمن سے لڑتے ہیں۔ آج کون جنگ کر رہا ہے؟ آج کون لڑ رہا ہے؟ اسی زمین کے باسی ہیں، حق کا ساتھ دینے والے لڑ رہے ہیں۔ لبنان کا جنوب اور بقاع کے بیٹے، لبنان اور جبل عامل کے بیٹے، جو کوئی اس جنگ میں شریک ہے وہ اس سرزمین کا بیٹا ہے۔ کوئی بھی ہماری طرف سے نہیں لڑ رہا، یہ بات سب کے لیے واضح ہے۔ ہم کسی کی طرف سے نہیں لڑ رہے، نہ کسی کے منصوبے کے مطابق جنگ کر رہے ہیں۔ ہم صرف اپنے مقصد کے تحت جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد لبنان کی حمایت ہے، ہمارا مقصد اپنی سرزمین کی آزادی ہے، ہمارا مقصد فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو نکیل ڈالیں کہ وہ ہم پر مسلط نہ ہوں۔ خطے میں یہی ہمارا مقصد اور ہمارا منصوبہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہم قیمت چکا رہے ہیں، قربانیاں، جانساریاں کر رہے ہیں عزت و وقار و آزادی کے لیے۔ اسی طرح فلسطینیوں کی مدد کرنے کے جرم میں اسلامی جمہوریہ ایران ہمارے اہداف و مقاصد کی حمایت کرتا ہے اور ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اگر ہم جنوب کو آزاد کرواتے ہیں، یہ پہلے آزاد کروایا تھا، تو یہ لبنان کی سرزمین ہے یا ایران کی؟ جب لبنانی نوجوان اسرائیل سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو کہاں لڑتے ہیں؟ اپنی سرحدوں کے اندر لڑتے ہیں۔ لہذا جیسا کہ بعض لوگ ایران پر الزام دھرتے ہیں، اسے ہماری جنگ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان کا یقین وہی ہے جو ہمارا ہے، ان کا ایمان بھی ہمارے ایمان کی طرح ہے۔ ایران ہمارا ساتھ دیتا ہے اور بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم کسی بھی عرب اور اسلامی ملک یا دنیا کے کسی بھی ملک کا خیر مقدم کرتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہماری مقاومت کی حمایت اور دفاع کرنا چاہتا ہے۔ عرب ممالک چاہیں تو ہمیں مسلحہ کریں، مغربی یا مشرقی ممالک اگر ہمیں ہتھیار دیں گے تو کیا ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں؟ درحقیقت یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ کچھ ہیں جو ہمارے جیسا ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اس عظیم و منفرد کردار کے حامل شخصیت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کرنی چاہیے کہ جو نور الہی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ انہوں نے کرۂ ارض سے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ پیش کیا اور کہا، تیار رہو، جہاد کرو، اور انہوں نے ساتھ دیا۔ کس کے لیے؟ اسی سرزمین کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اذیت کا، تکلیفوں کا شکار ہیں، ان کے لیے جو فلسطین، لبنان یا خطے میں اسرائیلی عذاب کا شکار ہیں۔ امام خامنائی حفظہ اللہ اسی پرچم کے علم بردار ہیں۔ وہ ہمت و جرت کے ساتھ علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے ذریعے ضروری مالی و سیاسی مدد کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سیاسی حمایت کرتے ہیں اور مجاہدین کی عملی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے اور یہی ان کا عزم ہے۔ جان لیجئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کئی عشروں قبل فلسطین کی حمایت میں اپنے موقف کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا ہم سے کیا تعلق ہے، نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قابل احترام موقف موجود ہے، اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے آزاد لوگوں کا پرچم بردار ہے۔ ہمیں ایران اور محور مقاومت کے قائد اور کمانڈر شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی اور مخلصانہ سلام بھیجنا چاہیے۔ وہ اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے، ایران، شام، عراق، لبنان اور تمام خطے میں فلسطینی مزاحمت کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے سفر کیا، تحریک چلائی، اور فلسطینی مزاحمت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کچھ دیا جو کسی نے نہیں دیا تھا۔ اس عظیم شہید کو کس نے قتل کیا؟ اسی امریکہ نے قتل کیا۔ انہیں کیوں قتل کیا؟ اسرائیل کی وجہ سے اور امریکہ کے اہداف کی وجہ سے۔ امریکہ نے محسوس کیا کہ وہ ان کے منصوبوں اور مضموم مقاصد کی راہ میں ایک چیلنج اور رکاوٹ ہے، آہنی دیوار ہے۔ ہم مدد کرنے والے محاذ گروہوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر یمن اور عراق، کیونکہ وہ بھی اپنے عقیدے کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں، اور یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی ان سے کچھ نہیں چاہتا تھا، ہر کوئی اپنی ذمہ داری ایمان و یقین کی بنیاد پر آزادی کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ تصویر واضح ہے، ہم اپنی سرزمین پر لڑتے ہیں اور اپنی مقبوضہ زمینوں کو آزاد کراتے ہیں۔ کسی نے ہم سے کچھ نہیں چاہا، اور نہ ہی ہمیں کسی بات کا پابند کیا ہے، اور نہ ہی ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کے پابند ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ محاذ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ 17 ستمبر کو پیجرز میں در اندازی اور پیجرز کے دھماکوں کا واقعہ پیش آیا، پھر 18 ستمبر کو وائرلیس ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے جنہیں 4000 لوگ استعمال کر رہے تھے، جن میں مجاہدین، عام افراد اور سماجی خدمات دینے والے کارکن، صحت کے مراکز، دکانوں وغیرہ میں موجود خواتین اور بچے، دیگر مقامات پر کام کرنے والے لوگ شامل تھے۔ کیونکہ موجودہ حالات میں ان آلات کو فوجیوں کے علاوہ عام شہری بھی استعمال کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ لڑائی ایک غیر معمولی انداز میں شروع ہوئی۔ اگر یہ پیجر ڈیوائس اور وائرلیس ڈیوائسز والا حملہ کسی دوسری فوج کے خلاف ہوتا تو وہ شکست کھا جاتی، اگر کسی ملک کے خلاف ہوتا تو وہ بکھر جاتا، اور دنیا میں کسی کے بھی خلاف ایسا حملہ ہوتا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ ہاں، ہمارے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو قائدین پر قاتلانہ حملے اور ہمارے عظیم قائد کا قتل ہوا، وہ شہید ہوئے۔ آہ، اے ہمارے قائد! تو یہ ہے کہ اس طرح کی کالی ضربیں ہمیں لگائی گئیں، اور پھر 4000 افراد، یہ بڑی تعداد ہے، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے، اور پھر ہمارے پہلے درجے کے رہبر اور دوسرے رہنماؤں اور کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ فطری بات تھی کہ ہم موجودہ صورتحال کے مقابلے میں کسی حد تک ضرور پریشان اور متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی آر نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے، ہمیں رنج پہنچا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ بھی تھا۔ لیکن 27 ستمبر کو جب یہ چیزیں وقوع پذیر ہوئیں، اس کے بعد 11 دنوں کے دوران حزب اللہ نے اپنے آپ کو منظم کیا، اپنی خالی اسامیوں کو پر کیا، متبادل لیڈروں اور متبادل کمانڈروں کا انتخاب کیا، اور سب کچھ ترتیب دیا پہلے کی طرح۔ بہرحال، میدان اس بات کو ثابت کرے گا۔ ہم گزشتہ 10 دنوں سے سن رہے ہیں کہ حزب اللہ نے اپنی صورتحال بہتر کر لی ہے، حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، اہداف حاصل کر رہے ہیں، فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھچکا اور یہ زوردار حملہ جو ہوا، سچ ہے کہ یہ زبردست قسم کا تھا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے گزر آئے ہیں۔ یہ مقاومت ایک بڑا اور مربوط نیٹورک ادارہ ہے، اس کے وسائل بہت زیادہ اور وسیع ہیں۔ یقین کریں کہ بعض اوقات مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس جماعت نے کیسے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ حقیقت میں مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ کچھ لوگ بعض نقشے لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگ انچارج ہیں، کتنے کمانڈر ہیں۔ یہ جماعت ایک بڑی جماعت ہے، اس جماعت کی جہاز سے پر لازوال تاریخ ہے۔ 1982 سے جو یہ موریز وجود میں آئی ہے، اس کے پاس وسیع تجربہ ہے، اس کے پاس بہت سے قائدین اور سپہ سالار ہیں، پہلی صف میں، دوسری صف میں، بلکہ ہر سطح پر قائدین موجود ہیں الحمدللہ، لیکن دوسری صف میں ان کے بارے میں، کم از کم جہادی حصے میں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے ہر ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے کم از کم 4 ٹرم مکمل کیے ہیں، کچھ 6 ماہ کے تھے، کچھ 1 سال یا زیادہ کے تھے۔ وہ میدان عمل میں موجود ہیں اور وہ محاذ پر رہے ہیں، وہ شام میں اور مختلف جگہوں پر کاروائیوں میں موجود تھے۔ یعنی آپ اس سطح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ و بارود موجود ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک طویل جنگ کے لیے ہماری تیاری بھرپور ہے اور ہم نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے اور تیار موجود ہے، اس بنیاد پر کہ ہماری جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ بہت خوب، جنگ کے اگلے مورچوں میں مقاومت کے نوجوانوں میں یہ عظیم طاقت دیکھیں کیسی ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اسرائیلیوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ ان میں سے بعض حیران رہ گئے تھے کہ کچھ راکٹ اور کچھ ہتھیار جو ہم استعمال کرتے ہیں ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کے ہیں۔ یہ ایمان اور توکل کی بنیاد پر ہے، یہ گولہ بارود اور یہ ذخائر عشق حسین کی بنیاد پر مؤثر ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہیں۔ جو مجاہدین محاذ پر اور مورچوں میں ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان سے جذبہ لیتے ہیں، وہ سید حسن نصر اللہ سے متاثر ہیں۔ یہ وہ گروہ ہیں جو بدر کے مجاہد ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، پروردگار عالم بدر والوں کے بارے میں فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک 10 آدمیوں کے برابر ہے، تمہارے 20 مجاہدین کا مقابلہ 200 لوگوں سے ہے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ اسرائیلیوں کا ایک فوجی دستہ ٹینک کے ساتھ چپک کے آتا ہے، جس میں پیادہ فوج کے 20-25 سپاہی ہوتے ہیں۔ ان پر اچانک دائیں بائیں سے حملہ ہو جاتا ہے، ہمارے 3 لوگ ان کے 30 فوجیوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ اب میں اس سوچ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آخر کیوں 30-40 لوگوں پر یہ 3-4 حاوی ہیں؟ اس لیے کہ ان میں جذبہ ہے، بہادری ہے، ایمان ہے، ثابت قدمی ہے۔ ہمارے مجاہد مضبوط ہیں، ہمیشہ محاذ پر رہتے ہیں، وہ شہادت کے طلبگار ہیں، اس لیے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کے خلاف کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمارے سید و سردار نے جو کچھ کہا یہ ایسا ہی ہے۔ پروردگار ہمارے سید و سردار کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے سامنے یہ محاذ آرائی ہے جو کچھ دنوں تک جاری رہے گی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگلے مورچوں میں بھی یہی حالت ہے اور ہم نے اپنے اہداف میں کمی نہیں کی، نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ہم خوف زدہ ہیں۔ دشمن کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ حزب اللہ اپنے اہداف حاصل کر رہی ہے، اب اس کے بعد وہ ہمارے دوسرے اہداف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دریائے لیتانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مزید کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ ہمارے مجاہدین کے پاس تمام ضروری سہولتیں موجود ہیں، ان میں ہمت ہے، وہ ہیرو ہیں۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، حزب اللہ اور اس کے مجاہدین صبر و استقامت سے کام لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایک یقینی فتح کے ساتھ ختم ہوگا۔ اب ہم سنتے ہیں کہ جتنا وقت گزرے گا اتنا ہی زیادہ نقصان اسرائیلی دشمن کو پہنچے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقاومت کے آپریشن روم کی طرف سے جن اعداد و شمار کا اعلان کیا گیا ہے، یہ ایک کام تھا جس پر کامیابی سے عمل درآمد کیا گیا۔ آپریشن روم کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے دوران 90 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 750 زخمی ہوئے۔ اسی ایک ماہ میں 37 مرکاوا ٹینک تباہ ہوئے اور 4 ڈرون اور 1 ڈرون منگل کو مارا گیا۔ 90 ہلاکتیں، 750 زخمی، اب یہ یومیہ اوسط کے حساب سے ہے کہ ایک دن میں 10 لوگ مارے گئے، 20 لوگ زخمی ہوئے، یا کم از کم، لیکن اوسط یہی ہے۔ یہ کوئی سادہ اوسط نہیں ہے، یہ کوئی سادہ پرسنٹیج نہیں ہے، یہ سب کچھ جنگ کی فرنٹ لائن پر ہوا ہے، فرنٹ لائن پر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مزاحمت افسانوی ہے، ہماری مقاومت ایک افسانہ نما چیز بن کر ابھری ہے، اور یہ آزاد نسل کا اسکول و مکتب ہے۔ دوسرا مسئلہ میزائل اور ڈرونز کا ہے، بات یہ ہے کہ اسرائیل کو معلوم نہیں کہ ڈرون کے ساتھ کیا کریں۔ دوسری طرف حزب اللہ نے اپنے میزائلوں میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی وہ یہ سوچ کر پریشان ہے کہ ان میزائلوں کا کیا کیا جائے، ان کے دفاعی نظام کہاں ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تاہم یہ میزائل اور ڈرونز روزانہ کی تقسیم بندی کی بنیاد پر فائر کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں اسرائیلیوں کی زندگیاں درم برہم ہیں، 20 لاکھ سے زائد لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میزائلوں اور ڈرونز کو کون کہاں سے فائر کر رہا ہے، اور وہ گنبد آہنین آئرن ڈوم کی مدد سے انہیں نہیں روک سکے جبکہ آسمان مکمل طور پر بھر چکا ہے، اسرائیلی طیاروں کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی مسئلہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ لیاقت اور آمادگی ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہم میں اور اسرائیلیوں میں فرق دیکھیں کہ کیا فرق ہے۔ ہم غیرت کے ساتھ لڑتے ہیں، ہم فوجی اڈوں، ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں جبکہ وہ عام شہریوں کو مارتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ انسان و پتھر کے درمیان فرق کے قائل نہیں، کیونکہ وہ ڈرپوک بزدل ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ بد اخلاق ہیں، کیونکہ ان کا منصوبہ قبضے، شکست و ریخت اور بربریت کا منصوبہ ہے۔ وہ وحشی ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان سے ان کے حق میں نتائج حاصل ہوں گے تو نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہماری تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں یہ واقعات، لیکن اس سے ہمارے فیصلوں میں مضبوطی آتی ہے اور جنگ جاری رکھنے کے عزم میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بالبا کو ہرمل پر بمباری کی، انہوں نے سور پر بمباری کی، انہوں نے جنوب میں زاہیا میں بمباری کی، مختلف جگہوں پر بمباری کی اور بغیر کسی تفریق کے بمباری کی، انہوں نے نبتیا پر بمباری کی، اگلے مورچوں میں بھی انہوں نے عطا و خیام پر گولہ باری کی۔ یہ تمام مقامات جن پر بمباری کی گئی تھی وہ عام شہری لوگوں کی جگہیں ہیں۔ کس وجہ سے ان پر بمباری کی گئی؟ کیا وہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل کر لیں گے؟ یقینی طور پر وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، انہوں نے ہمیں تکلیف ضرور پہنچائی، لیکن ہم نے بھی انہیں جواب میں تکلیف پہنچائی ہے اور پہنچاتے رہیں گے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ مقاومت نے نیتن یاہو کے بیڈ روم پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، نیتن یاہو حیرت سے مر گیا۔ ہمیں کچھ سفارتی رابطوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیوں کر یہ کام ہو گیا، کس طرح، اور وہ اس جگہ کو نشانہ بنا سکے ہیں، کس نے اسے نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے، اب ممکن ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا یا خدا کی مرضی نہیں تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ ہو۔ بہرحال ہم کسی اور طریقے سے یہ کام کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب اس کی موت آئی تو وہ جہاں کہیں بھی ہو شکار ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ہوگا۔ ہم نے بنیامین کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ بنیامین اڈہ ایک بڑا اڈہ ہے، ایک بڑی تعداد، تقریباً 80 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کبھی ہمارا ڈرون یا میزائل تل ابیب تک پہنچ جاتا ہے، 20 لاکھ یا 25 لاکھ لوگ پناہ گاہوں میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ حیفا، جس کو ہر روز نشانہ بنایا جاتا ہے، حیفا، صفد، عتقا، حیفا کے شمال و جنوب اور اس کے اطراف میں موجود چھاونیاں نشانہ بن رہی ہیں۔ ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ ہم نے انہیں تباہ کر دیا ہے اور انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ رات نشریاتی ٹیلی ویژن پر بورڈ نے اسرائیلی وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 3 لاکھ اسرائیلیوں کی ذہنی بحالی اور نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ 3 لاکھ لوگوں کو، ان کے وہ فوجی جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تاہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان کو ہر جگہ پر نقصان پہنچائیں گے۔ ہم دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا یہاں تک کہ جنگ کے بارے میں کوئی مسئلہ سامنے آ جائے۔ بعض بھائیوں کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہیں، ہم سورۃ اسراء کی ایک آیت سے یہاں پر استفادہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ایسے بندے بھیجتے ہیں جو مضبوط اور ثابت قدم ہیں، اور وہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا، جو جنگ میں طاقت رکھتے ہیں اور وہ مضبوط ہیں۔ ہم اس جنگ کو اپنے دشمن یعنی اسرائیل کے خلاف مضبوط اور طاقتور لوگوں کی جنگ کہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم یقیناً ناکام ہوگے، کیونکہ زمین ہماری ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری قوم متحد ہے، وہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری سرزمین سے نکل جاؤ کہ تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اس کے لیے تمہیں وہ چیز دینا ہوگی جو تم نے اپنی زندگی میں کبھی ادا نہیں کی۔ خداوند متعال آیہ کریمہ میں موازنہ کرتا ہے کہ کیا یہ مجاہدین کافروں کے برابر ہیں۔ ہم خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم انہیں شکست دیں گے، اگرچہ نتن یاہو کہتا ہے کہ ان کی مکمل فتح ہوگی اور وہ مکمل شکست نہیں کھائیں گے۔ تم تو اس جنگ سے شمال کے باشندوں کو واپس نہیں لا سکتے، بلکہ مزید لاکھوں لوگ بے گھر ہوں گے۔ آج جب اسرائیلی فوج آ کر کہتی ہے کہ ہم مشن کے اختتام سے قریب ہیں اور گولن کہتا ہے کہ جنگ کے اہداف حاصل ہو چکے ہیں، ایسے میں ان کے سابق قومی سلامتی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم غزہ اور لبنان کی جنگ میں نقصان کے بارے میں سچ نہیں بتا رہے، اور ہم آئندہ کئی سالوں تک کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جس طرح جولائی 2006 کی جنگ میں ہم کامیاب ہوئے تھے، اسی طرح آج بھی ہم اپنے ایمان اور طاقت کے بل بوتے پر اس جنگ میں کامیاب رہیں گے۔ دو دن پہلے میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا کہ امریکی سفیر نے ہمارے کچھ مخالف گروپوں کا دورہ کیا اور انہیں یہ باور کرانا چاہا کہ مقاومت کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے رہنما مارے گئے ہیں۔ تو اسی لیے میں لیڈی لیزا سے کہوں گا کہ نہ تم اور نہ ہی وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں مقاومت کو شکست نہیں دے سکتے، تم ایسا کرنے کا خواب بھی نہیں دے سکتے، تمہیں اور اسرائیل کو ہی شکست ہوگی۔ چوتھی بات، ایک سوال ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مقاومت ہمارا ساتھ دیتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہاں ساتھ دے رہی ہے؟ کیا مطلب، کیا مقاومت ذلت و خواری اور رسوائی کے لیے آپ کی حمایت کر رہی ہے؟ مقاومت جانثاری اور اسار کر رہی ہے۔ اسرائیل ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کرتا ہے۔ مقاومت وجہ بنی ہے کہ ہم سربلند رہ کر اپنے آپریشنز کا انتخاب کریں۔ ہم کام کی قیمت ہے، اس کام کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت بہت تکلیف دہ ہے۔ البتہ جس طرح 2006 کے بعد ایک خوبصورت زندگی شروع ہوئی تھی، اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ حزب اللہ اس تنازع سے، اس جنگ سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلے گی اور فتح حاصل کرے گی۔ پانچویں بات، میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں، بہت سی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی، یہ جنگ ان قربانیوں کی متقاضی ہے۔ ہم آج اس مرحلے میں ہیں جہاں ہم دشمن کو دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اب ہمیں صبر و استقامت کے لیے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے۔ اے میرے ملک کے باسیوں، آپ کی سرزمین کو ویران کر دیا گیا ہے اور آپ کو بے گھر کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ سب سے زیادہ معزز اور محترم لوگ ہیں، آپ بہترین لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کسی کا ایک بیٹا محاذ پر ہے اور اس کا دوسرا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور خاندان بے گھر ہو گیا ہے۔ کچھ خاندان ہیں کہ ان میں سے آدھے عام شہریوں کے ساتھ مارے گئے اور آدھے بے گھر ہوئے، لیکن آپ صبر کے پہاڑ ہیں، آپ ایمان و مزاحمت کے لوگ ہیں۔ آپ کی قربانیوں کے بغیر مزاحمت کا جیتنا ممکن نہیں۔ یہ قربانیاں جو آپ دے رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، جو مستقبل میں مزید قربانیوں کو روکیں گی۔ ہم قدرت مند ہیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم مہاجرین پر توجہ دے رہے ہیں، ہم انہیں خدمات فراہم کر رہے ہیں اور مختلف کام انجام دے رہے ہیں، لیکن حکومت ان کی خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکتی اور ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ ہم اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں، بہت سی مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہم آپ کے متعلق سنتے ہیں کہ کوئی خاتون کہتی ہے میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، اور کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اپنے شوہر کے راستے پر کر رہی ہوں، اور وہ زینب سلام اللہ علیہا کی پیروی کرتی ہیں۔ زینب کبریٰ نے اس عظیم واقعے کے بعد کیا کردار ادا کیا؟ ہم مقاومت کے حامیوں سے کیا سن رہے ہیں؟ ثابت قدمی اور ڈٹے رہنے کی درخواست سن رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ ہم مل کر تعمیر کریں گے، ہم ایک ساتھ واپس جائیں گے، جیسا کہ ہم نے 2006 میں تعمیر نو کی تھی۔ ہم دوبارہ سب کچھ تعمیر کریں گے۔ جنگ جتنی بھی طویل ہو جائے، بالآخر ختم ضرور ہوگی، اور جان لیں کہ حزب اللہ مجاہدوں کی برکت سے اپنے دفاع میں بہت مضبوط ہے۔ آپ ہم وطنوں کی محبت سے ہم داخلی سیاسی میدان میں بہت بااثر ہیں۔ کیا کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ یہ جو ٹیلی ویژن یا سماجی رابطوں کی سائٹس پر گفتگو ہو رہی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ حزب اللہ جنگ کے بعد کیا کرے گی، کیا ان کے نزدیک حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے؟ مقاومت مضبوط ہے، اور میدان میں موجود ہے۔ یہ کہ ہم بعد میں کیا کریں گے، میں یقین دلاتا ہوں کہ مقاومت بعد میں زیادہ طاقتور ہوگی انشاءاللہ، سیاسی میدان میں مضبوط قدموں سے وارد ہوگی، اور وہ جو جنگ کے بعد کے لیے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں مجبور ہو جائیں گے کہ اسرائیل و امریکہ پر لعنت بھیجیں، چونکہ وہ حالات کا جھوٹا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا جنگ طولانی ہوگی؟ ظاہر میں اس کے پیچھے امریکی صدارتی انتخابات کار فرما ہیں، کیونکہ ایک صدر نے آنا ہے جسے پہلے سے طے شدہ کچھ باتوں کو ماننا ہے۔ امریکہ مجموعی طور پر جانتا ہے کہ نتن یاہو نے بہت سی خرابیاں کی ہیں اور ان کے آپس میں طریقہ کار الگ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی انتخابات اور اس کے نتائج پر مؤثر ایک اہم مسئلہ یعنی یہی لبنان کی جنگ ہے۔ اس حوالے سے میدان جنگ میں دشمن کو پہنچنے والا نقصان اور ہر روز اس پر ہونے والے حملے اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ جنگ کی سمت متعین کرنے میں بھی ان کا کردار ہے۔ دوسری جانب دشمن خوش فہمی کا شکار ہو رہا ہے کہ جنگ میں اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مسلسل اس پر کاری ضربیں لگاتے رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ابھی تک مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے ہیں۔ ہم نے لمبے عرصے تک صبر کیا اور امید رکھتے ہیں کہ حتمی فتح ہماری ہے۔ دشمن اپنی کامیابی اور ہماری تباہی و کمزوری پر خوش نہیں ہو سکتا، وہ مطمئن نہیں ہو سکتا کہ ہماری طاقت ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا ہر صورت وہ کسی موقع پر اس جنگ کو بند کرنے کی درخواست ضرور کرے گا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اسباب کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں اور کیا ہوگا۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اسرائیلی اور اس کے اتحادی مقاومت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال جنگ بندی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ہم اس جارحیت کا جواب دیں گے۔ اگر اسرائیلی چاہتے ہیں کہ جنگ بند کریں تو ہم اسے شرائط کے ساتھ قبول کریں گے، کچھ شرطوں کے ساتھ جنہیں ہم ضروری و مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیاسی رائے حل جو بلا واسطہ مذاکرات کے ذریعے پیش کیا جائے، اس کے نتیجے میں سب سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے اور جارحیت کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تفصیلی باتوں کو زیر بحث لایا جائے۔ ہمارا عمل ملیشیا کے ساتھ محکم اتحاد ہے، اور ہم اسپیکر جناب نبی بری کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ مذاکرات کی سربراہی حزب اللہ مقاومت نبی بری کریں گے، ان کے پاس بہتر رائے حل موجود ہیں۔ ابھی جتنی بھی سیاسی کوششیں ہو رہی ہیں بے سود جا رہی ہیں، چونکہ ابھی تک کوئی ایسا منصوبہ پیش ہی نہیں کیا گیا جس سے اسرائیل اتفاق کرے اور اس پر گفتگو کی جا سکے۔ میں دو باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا۔ تمام قومی جماعتوں اور لبنان کے اپنے تمام ہم وطنوں سے کہوں گا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس باہمی اتحاد اور قبیلوں، جماعتوں، مختلف شہروں اور برادریوں کے درمیان تعاون کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک بہتر مستقبل کی راہیں ہیں۔ اور اب مجاہدین سے، تم ہماری امید اور آرزو ہو، تم سید نصر اللہ کی امانت ہو، تم دو نیکیاں کر رہے ہو، تم آج مستقبل کو تعمیر کر رہے ہو اور آج تم امید کے بیج بو رہے ہو، تم گمنام سپاہی ہو، ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ تمہاری یہ جنگ قوم کی آزادی اور بہتر مستقبل کی خاطر ہے۔ ہمارے شہید سید نصر اللہ نے کہا ہے کہ شکستوں کا وقت گزر چکا اور فتوحات کا وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ صرف صبر کریں۔
قال سیدنا ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات نحن منتصرون ان شاء الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔